फिल्म के मोती दिलों में सजाए, फिल्म के मोती दिलों में सजाए।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
میرا نام محمد حسن بن یوسف ہے میں 63 دن مدنی تربیتی کورس میں زیر تعلیم ہوں میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جن خوش نصیبوں کو خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائیں کیا وہ بھی حدیث پاک کہلائے گی اور کیا خواب میں دیدار کرنے والے بھی صحابی کہلائیں گے جواب ارشاد فرما دیجئے
خواب میں دیدار کرنے والا صحابی نہیں کہلاتا اور خواب میں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس کا حکم حدیث والا نہیں ہے
میرا نام حسن رضا عطاری ہے میں فیضان مدینہ فیصل آباد میں طالب علم ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ میانہ روی کے بڑے فضائل سنے ہیں یہ میانہ روی کیا ہوتی ہے
میانہ روی یعنی درمیانہ نہ ہی بندہ کو جتنا اونچا اڑے یعنی بات ہوتا بندہ جنو بس میں سارے کام کر لوں ایک ساتھ اور نہ ہی بالکل سارے کام چھوڑ دے بلکہ مثال یوں سمجھ لے ایک بندہ ہے جو بالکل جا رہا ہے اس کو بالکل دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور ایک بالکل آہستہ آہستہ چلتا ہوا جا رہا ہے تو درمیانہ چال چلو نہ ہی اتنا دوڑو کہ لوگ سمجھے کہ اس کو ایمرجنسی ہے نہ ہی اتنا ہلکا چلو کہ لوگ سمجھے کہ بیمار ہے تو میانہ روی درمیانی تو اب یہ میانہ روی ہر چیز میں میانہ روی ہو تو اچھا ہے کھانے پینے میں میانہ روی خرچ کرنے میں میانہ روی ہر کام میں میانہ روی ہوگی یعنی درمیانہ ہوگا تو اس سے کیا ہوگا اس سے استقامت ملے گی ورنہ بندہ دوڑے گا تو تھکے گا تھکاوٹ اترے گا تو پھر جتنا دوڑا ہے نا ایک دن اگر دوڑا ہے تو پھر 10 دن وہ تھکاوٹ اترے گا تو یہ سارا رہ جائے گا میانہ روی کرے گا تو کیا کہ جو اس نے ایک دن میں سمجھے کہ 2 دن کا کام کرتا ساتھ ایسا میانہ روی اختیار کرے گا تو یہ 10 دن میں 5 دن کا کام کرے گا مگر کیا ہے وہ مستقیم رہے گا یعنی استقامت کے ساتھ کرتا رہے گا تھکے گا نہیں اس طرح آرام میں تقریباً ہر چیز میں میانہ روی ہونی چاہیے خیر الموری اوسطہا کہ جو بہترین کام ہے وہ میانہ روی والے ہیں وسط اوسط یعنی وسط درمیانہ
حضور اگر ہر بندے کی اپنے اعتبار سے کیسے وہ پہچانے کہ میں یہ میانہ روی ہے یہ میانہ روی ہے
ہر بندے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے ہر بندے کی اپنی طاقت ہوتی ہے ہر بندے کی اپنی استطاعت ہوتی ہے
جاننے کا کوئی طریقہ بتا دیں کیسے بندہ اس کا اندازہ لگائے کہ یہ میانہ روی ہے
وہ دیکھ لے کہ کتنا کام کرنے سے جو نا وہ تھک جاتا ہے تو جہاں تھکا عورت ہی وہاں اسٹاپ کر دیں
میرا نام شہریار احمد عطاری ہے میرا تعلق کراچی سے ہے میں 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کر رہا ہوں جانشین امیر السنت میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پیر صاحب سے مرید ہونا چاہتا ہو اور وہ اتنے اسباب نہیں رکھتا ہو کہ اپنے پیر تک رسائی کر سکے یعنی کہ پیر کے سامنے آ کے بیعت کر سکے تو کیا وہ اگر دل میں چاہے کہ میں اس پیر کا مرید ہو جاؤں تو کیا وہ ہو جائے گا نیت کرنے سے
نہیں دل میں چاہنے سے تو نہیں ہوگا البتہ یہ کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا بھی ضروری نہیں ہے
ٹھیک
خط کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے بھی زمانہ مدنی چینل کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے فون کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے وکیل کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے
حضور میرا نام ماجد علی ہے اور میں یہاں پہ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ روزے میں بندے کی اگر آنکھ لگ جائے تو اس میں اتلام پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے روزہ ٹوٹ سکتا ہے
نہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزے میں کوئی اثر بھی نہیں پڑتا
میرا نام محمد عمر عطاری ہے خانپور سے.
احباب
میرا سوال یہ ہے کہ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خاص یہ ہے کہ پیارے آقا جب وہ فوت ہوتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں قبر میں دیدار ہوتا ہے, اسی طرح پہلے کے جو نبی تھے کیا ان کے جو امتی فوت ہوتے تھے کہ انہیں بھی انہی کے نبی کا دیدار ہوتا تھا قبر میں؟
یعنی اس وقت جو ہے یہ سوالت قبر نہیں تھے, یہ اس امت کا خاصہ ہے سوالت قبر کا, اس وقت سوالت نہیں تھے.
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو اس کے بعد انہیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں دیدار ہوگا؟
نہیں, یہ تو نبی ہیں نا, ان سے تھوڑی سوالت ہوں گے, تو نبی ہیں, نبی تو نبی ہوتا ہے, اس کا تو یقین ہی ہے کہ وہ تو ہے ہی جنتی, جنت دینے والا ہے, تو ظاہر ہے جنتی ہے تو جنت دے گا, نبی با اختیار ہوتا ہے.
آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کالے جادو اور عام جادو میں کیا فرق ہے, ارشاد فرما دیں.
غالباً اس میں یہی ہے کہ جو جادو شدید ہوتا ہے یا تو یہ, یا پھر یہ کہ جس میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں وہ, اس کو کالا جادو کہا جاتا ہے. کہ ہر جادو میں کفریہ کلمات نہیں ہوتے, خاص ہوتا ہے محمل جملے اور ہوتے ہیں, مگر ہر جادو میں کفریات نہیں ہوتے, تو ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ کالا جادو.
میرا نام محمد عبداللہ تاری ہے, میں 63 دن مدنی تربیتی کورس کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ چمڑے کے موزے پہن کر لوگ باہر گھومتے ہیں اور وضو خانے میں جاتے ہیں, اور وہی موزے پہن کر عین مسجد میں بھی آتے ہیں, یہ کرنا کیسا, اور یہ موزے پہن کر نماز ہو جائے گی؟
جی ہاں, وضو خانہ ناپاک نہیں ہوتا, پاک ہوتا ہے. البتہ چمڑے کے موزے کا یقینی طور پر ناپاک ہو گئے تو اب ان کو مسجد میں نہیں لے جا سکتے.
جزاک اللہ خیر.
آمین وایاکم.
محمد شبیر حسین اتاری, ضلع وہاڑی, شعبہ روحانی علاج, تحصیل بورے والا سے حاضر ہوا ہوں.
مرحبا.
خلیفہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, مطاف میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مزارات ہیں, یہ سنا ہوا ہے, وہاں پر چلنا کیسا اور نماز ادا کرنا کیسا؟
دراصل کوئی بھی قبر ہو نا, اسے ڈائریکٹ چلنا منع ہے. اب مثال کے طور پہ کہ یہ قبر ہے, اب یہاں پلر ہے, یہاں پلر ہے, یہاں پلر ہے, اب اس کے اوپر چھت ہے, تو اس چھت پہ بندہ چل سکتا ہے.
میرا نام محمد اسامہ ہے اور میں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس.
مرحبا.
آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چار رکعت نماز ادا کر رہا ہے اور دوسری رکعت میں التحیات پڑھنا بھول گیا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟
سجدہ سہو کرے. اب اگر اس نے سلام پھیر لیا اور یہ اٹھ کے چلا گیا, اب یہی کہ وہ نماز دوہرا لے واجب کی نیت سے.
کامران اتاری, ڈیرہ غازی خان سے حاضر ہوا ہوں. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہو اور اس وقت کو یا کر سلام کرے تو اس سلام کا جواب دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا, اس کا حکم ارشاد فرما دیں.
نہیں دیں گے, چونکہ وہ تو اذان کا جواب دے رہا ہے نا اگلا.
محمد شفیق اتاری, ضلع اوکاڑہ, تحصیل نالہ خرد سے. آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ فیس بک یا انٹرنیٹ سے اوراد و وظائف دیکھ کر پڑھتے ہیں اور بعض اوقات نقصان بھی اٹھاتے ہیں, کیا اس طرح نیٹ سے یا فیس بک وغیرہ سے اوراد و وظائف پڑھنا انہیں چاہیے؟
نہیں, اس طرح فیس بک سے جو ہے نا اوراد و وظائف نہیں لینے چاہیے, کہ بعض اوقات اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, کچھ کا کچھ ہوتا ہے, تو یہ آرا بھی غلطیاں بھی ہوتی ہیں, تو بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے اس طرح.
محمد ساجد اتاری, بستہ ذمہ دار اور ٹاؤن ذمہ دار, ڈگری ضلع میرپور خاص. سوال یہ کہ اگر کسی کے اسلامی بھائی سیدھے ہاتھ سے نہ لکھتا ہو اور الٹے ہاتھ سے لکھتا ہو تعویذات وغیرہ, قرآنی آیت وغیرہ, یہ لکھنا کیسا
جائز ہے؟
علی رضا اتاری, ٹنوت خان سٹی سے یہاں پر حاضر ہوئی آپ کی بارگاہ میں مجلس مالیات سے. اور میرا یہ سوال تھا کہ جو یہ ہم آج کل آستین فولڈ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے, تو اس صورت میں کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟
آدھی کلائی سے زیادہ اگر فولڈ اگر ہے نا تو نماز مکروہ تحریمی ہے, اور اس سے اگر کم ہے تو مکروہ تنزیہی ہے, نماز ہو جائے گی.
دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ جو کفلنگ ہوتی ہے جو بٹن ہوتے ہیں تو یہ ہے پہننا جائز ہے؟
یہ تو انہیں ایک طرح سے وہ خوبصورتی میں آئے گا نا، اس میں تو کوئی حرج نہیں، بلا کراہت جائز ہے۔
میرا سوال یہ ہے کہ اگر اولاد کسی نافرمان ہو جائے حد سے زیادہ، اس کا کیا رائے کیا جائے؟
اس کے لیے دعا کی جائے، اصلاح کی جائے۔ اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہم عمر جو لوگ ہوں نا، اسلامی بھائیوں، ان سے دوستی کرا دی جائے، یا کسی اسلامی بھائی کو آپ، جیسے آپ اگر کراچی میں رہتے ہیں تو اپنے ہی نگران کو بتا دیں گے، ذرا میرے بیٹوں کو جو نا ہم عمر کے ساتھ ذرا کروا دیں ترکیب، ان کو بھی اجتماع کی دعوت دیں، مدنی قافلے میں سفر کرائیں اپنے طور پہ، تو یوں بھی ترکیب ممکن ہے۔ اور ان کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ میری اولاد اور یہ نافرمان ہے، یہ نہ کہا جائے۔ اگر کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے تب کہا جائے، ورنہ بلا ضرورت نہ کہا جائے۔ جب وہ اجتماع میں آئیں گے، مدنی قافلے میں سفر کریں گے، تو ان شاء اللہ کریم اس کی برکت سے وہ آٹومیٹکلی سیٹ ہو جائیں گے۔ اچھا، اب چونکہ وہ اگر نافرمان، بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ باپ کی بھی اصلاح کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کہ باپ جو بات بات پہ اپنی اولاد کو جھاڑتا ہے، بات بات پہ تذلیل کرتا ہے، بات بات یہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا، میں نے تمہیں بڑا کیا، میں نے تمہیں یوں کیا، تمہیں تو یہ پہننا نہیں آتا تھا، تمہیں یہ نہیں آتا تھا، میں نے تمہیں یہ سکھایا وہ سکھایا، تو یوں باپ اگر بات بات پہ یہ کہتا رہے گا نا، تو اس سے بھی اولاد جو ہے نا وہ بدک جاتی ہے۔ تو دونوں طرف سے دیکھنا ہوگا، اللہ کریم عافیت والا معاملہ فرمائے۔
آپ سے سوال یہ ہے کہ الرحمن الرحیمین پڑھ کر دعا مانگنے کی کیا فضیلت ہے؟
علماء نے لکھا ہے کہ جو دعا سے پہلے تین مرتبہ یہ پڑھ لے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو امید ہے کہ دعا کی قبولیت کا اثر جلدی ظاہر ہوگا۔
عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تو وہ کسی کے مقلد ہوں گے؟
امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مجتہد مطلق ہوں گے، اور یہ جو ہی مسائل نکالیں گے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مذہب کے مطابق ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہی نبی ہیں، تو یہ تو کسی کے مقلد نہیں ہوں گے۔ البتہ یہ کہ دیں گے قرآن ہی کی تعلیم دیں گے، اور جو پانچ نماز فرض اسی کی تعلیم یہ دیں گے اور قرآن کی۔
غوث کسے کہا جاتا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غوث اعظم کو کیوں کہا جاتا ہے؟
غوث کے معنی تو ہے فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا، مدد کو پہنچنے والا۔ تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ یہ مثال کے طور پہ ہیں بغداد میں، مگر ان کے مرید نے ان کو کہاں دور سے پکارا تو انہوں نے وہاں مدد کی ہے اللہ کی عطا سے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اپنے پاک بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو اس طرح کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ قرآنی واقعہ ہے آصف بن مرخیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حالانکہ ایک طرف حضرت سلیمان علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کے، کہاں ایک اللہ تعالیٰ کے نبی اور کہاں آصف بن برقیہ۔ تو آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پلک جھپکنے میں تخت بلقیس لے آئے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو طاقت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ صلاۃ والسلام نے پوچھا تھا نا کون نے جو اس تخت کو لے آئے، تو جنات نے کہا تھا کہ ہم مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم یہ تخت ہم لے آئیں گے۔ یہ کون تھے؟ جنات، جن، وہ جن بھی بڑا تھا۔ جبکہ آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پلک جھپکنے سے پہلے جو نا میں حاضر کر دوں گا تخت، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حاضر کر دیا۔ ان کو یہ طاقت کس نے دی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور یہ بیان کہاں ہے؟ قرآن پاک میں۔ قرآن پاک کیا ہے؟ حق ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی جھوٹ کی گنجائش ہے ہی نہیں، جو ہے وہ حق ہے کہ ہمارا اس کے ہر حرف پر ایمان ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ ایک حقانیت کے، ایک ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ دلائل مانگتے ہیں نا، جو لبرل طبقہ ہے دہریہ، تو ایک ایسی کتاب ہے، کفار نے مسلمانوں کو ہر دور میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو کسی وقت لاشوں کے انبار لگا دے دو، کسی وقت جانا سروں کے مینار بنا دیے دو، کیا کر دیا، کیا نقصان ہو گیا، کتنی ہماری تو کتابیں بہا دی گئیں۔ تو ایک واحد کتابیں، یعنی کیسی کتابیں کہ اس میں اب تک یہ کوئی تبدیلی نہیں کر پائے، کر ہی نہیں سکتا اس میں کوئی تبدیلی، ورنہ تو ان لوگوں نے کیا کیا کوششیں کی ہوں گی۔ چونکہ اس کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیے، اور یہ ہمارے جو نا یہ بھی حق کی دلیل ہے کہ کبھی شیطان وسوسہ دے نا تو بندہ یہ بھی جواب دے سکتا ہے تقوی اللہ کے حوالے سے بھی۔ اور پھر یہ ایسی کتاب ہے کہ اس یہ جو نا حرف بہ حرف جو یاد کرنا چاہے وہ یاد کر لیتا ہے، ورنہ دیگر جو کتابیں ہیں کتابیں کیا دیکھ کے رسالہ بھی ہوتا ہے، اتنی سی کتاب ہوتی ہے وہی بندہ ہر پرو یاد نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ بچہ بچہ آرام سے اسے یاد کر لیتے ہیں۔ سورۃ الجنان میں ہے یہ آیت کریمہ، قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کتاب کا علم رکھنے والے سے مراد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتے تھے۔ چنانچہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے اور جمہور مفسرین کا اسی پر اتفاق ہے۔ دوسرا یہ درجۂ غوثیت، یہ بزرگی کا ایک جو نا خاص درجہ، جیسے کتب ہوتا ہے، ابدال ہوتا ہے، تو غوث بھی ایک درجہ ہے۔ تو ہمارے غوث، ہمارے جو ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ غوث اعظم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ غوث اعظم جو ہے نا وہ دین اسلام میں تین ہی ہیں، ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کی اولاد میں سے سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور امام حسن کی اولاد سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غوث اعظم ہوں گے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے تک غوثیت کبریٰ کا منصب سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی کے پاس ہے۔
آصف بن برقیہ کون تھے؟
آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی تھے، اور ان کی امت کے ولی تھے،
جن تھے،
یعنی انسان تھے یہ۔
حضور میرا سوال ہے کہ جس طرح دعا کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ دعا قبول ہی قبول ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک شخص دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، لیکن وہ گناہوں سے بچ نہیں پا رہا، تو اس دعا کے حوالے سے کیا کہا جائے گا، بھائی یہ کس طرح قبول ہوئی؟
دیکھیے اس میں یہ کہ دعا تین حال سے خالی نہیں ہوتی۔ اچھا، قبولیت سے مراد یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی بندہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ، جیسے آپ نے کہا نا کہ یا اللہ مجھے گناہ سے بچا لے، اب مثال کے طور اس کی عادت ہی جھوٹ بولنے کی یا غیبت کرنے کی، اب یہ دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے غیبت سے بچا لے، تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں جو نا ایک اور بری عادت آنے والی تھی جھوٹ بولنے کی بھی، اب کیا یہ غیبت ہی پہ یہ اٹکا رہا، وہیں یہ اس کی بچت ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ جو میں نے مثال دی کہ ہو سکتا ہے کہ جھوٹ میں ہی مبتلا ہونے والا تھا مگر غیبت ہی پہ رہا، جھوٹ سے یہ بچ گیا، چونکہ یہاں گناہ میں کمی نہیں، تو یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو گناہ ہونے والے تھے تو یہ ایک گناہ پہ یہ ہو گیا، چونکہ وہ نقصان سے اس کی بچت ہو گئی۔ تیسرا یہ کہ بندہ جب بروز قیامت دیکھے گا دعائیں کہ جس کا اسے دنیا میں پھل نہیں ملا تھا، بظاہر قبول نہیں ہوئی تھی، جس کو بندہ کہتا نا جس مثال کے طور پہ کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، اس کا کام نہیں ہوا، تو اب جب بندہ بروز قیامت جب یہ اجر دیکھے گا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اب جہاں تک گناہوں کا تعلق ہے تو یہ میں عرض کرتا چلوں کہ دنیاوی معاملے میں بندہ، پیسے کمانے کے معاملے میں بندہ دعا بھی کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے، صرف یہی نہیں کہ دعا ہی مانگتا رہتا ہے۔ بھوک لگی ہے تو بندہ جو ہے وہ سفر میں ہے یا کچھ ہے تو وہ دعا بھی کرتا ہے اور دیکھتا بھی جاتا ہے کہیں ریسٹورنٹ ہے، ڈرائیور کو کہتا ہے یار کوئی ریسٹورنٹ تو روک لینا، بس میں جا رہا ہے تو جلدی اللہ کرے کوئی ریسٹورنٹ ہے بس وہاں رکے، یہ دعا بھی کرتا ہے، پھر جیسے بس رکتی ہے تو پھر فوری اترتا ہے، جب سے پیسے نکالتا ہے اور کھانا خرید کے کھاتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے۔ مگر گناہوں کا معاملہ ایسا ہے کہ بندہ یہاں صرف اور صرف دعا پر اکتفا کرتا ہے، یا اللہ مجھے گناہ سے بچا لے، تو گناہوں سے بندہ بچے گا کب، کہ جب بندے کے پیش نظر گناہوں کے نقصانات ہوں، گناہوں کے عذاب آ جائے، جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کا عذاب اس کے پیش نظر ہونا چاہیے، اس کے ذہن میں ہونا چاہیے، پھر یہ کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور کتنی شرم کی بات ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو یہ تدبیریں بھی کرنی ہوں گی، پھر بندہ دیکھے کیسے گناہ سے نہیں بچتا۔ پھر بھی خدا نہ خاصہ بات تقاضائے بشریت، اگر بندہ گناہ میں مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ رکھا ہے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے کہ وہ تواب ہے۔
سوال یہ تھا کہ مزارات پر حاضری دینے کے آداب۔
انشاءاللہ الکریم، مزار شریف پر حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب مزار کی پینتی یعنی پاؤں کی طرف سے آئے، جو قدمین شریف ہوتے ہیں نا وہاں سے آئے اور چہرے کی طرف سے چار ہاتھ کے فاصلے پر یعنی چار ہاتھ کا فاصلہ ہو اتنا دور یہ کھڑا رہے اور درمیانی آواز میں سلام عرض کرے، پھر جو ہے وہ قرآن خوانی کر لے، یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھ لے اور جو قرآن آیات یاد ہوں جو صورت یاد ہو وہ پڑھ لے، یا یہ کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص وغیرہ پڑھ لے اور جو پڑھنا ہو پڑھ لے، پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کرے، پھر سلام کر کے یوں ہی واپس آ جائے، اور جہاں تک مزار شریف یا اس کے اوپر رکھی ہوئی چادر چومنے کی بات ہے تو اس سے بچنا چاہیے کہ علماء کرام فرماتے ہیں ادب یہی ہے کہ مزار شریف سے چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر حاضری دی جائے اور مزار شریف چومنے سے بچا جائے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کے مزار پر ہر سال تشریف لے جایا کرتے تھے۔
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مسجد میں جو دریاں ضعیف ہو جاتی ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے، کیا یہ کسی کو دے دینی چاہیے؟
اس میں تو یہی ہے کہ مسجد کی دریاں اگر قابل استعمال نہیں ہے، مثال کے طور پہ مسجد بنتی تو بعض کو کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہوتا ہے کہتا ہے ساری دریاں میری طرف سے، وہ جو گھڑی لگے گی وہ میری طرف سے، تو جو ممبر ہے نا وہ میری طرف سے، تو اب اگر کوئی ایسے شخص نے نہیں کہا تھا کہ دریاں میری طرف سے، اب یہ دریاں جب استعمال کے قابل نہ رہیں تو اب یہ دریاں واپس اسی کی ملکیت پہ چلی جائیں گی، اب وہ مالک ہے وہ جو چاہے وہ کرے، اسے دوسرے کے اسے اجازت دے کر جو ہے وہ اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے کے اگر عوام کے چندے سے پھر یہ کہ اس کو بیچ کر دوسری دریاں لے لی جائیں گی، جو بھی مسجد ہی پر خرچ کیا جائے گا اور یہ رقم وقف ہی کی کہلائے گی۔
یا سیدی آپ سے یہ سوال عرض ہے کہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اب توبہ کا انداز کیا ہے؟ توبہ تو نسوخ کسے کہتے ہیں اور کب تک توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں؟
بندے سے اگر دنیاوی طور پہ غلطی ہو جاتی ہے، بندہ کہیں نوکری کرتا ہے اب اس کی غلطی ہو گئی، جو سیٹ ہے اس کا اس نے کو مالی نقصان کر دیا، اچھا اب اس کو غرض بھی ہے کہ یہ اگر مجھے فارغ کر دے گا تو میں تو گیا میں تو بے روزگار ہو جاؤں گا، میرے گھر کا چولہا کیسے جلے گا، تو اب یہ بندہ اپنے سیٹ سے معافی کس طرح مانگے گا، حالانکہ یہ تو دنیا بھی سیٹ ہے، تو اس انداز سے جو معافی مانگے گا نا جو اس کے دل کی کیفیت بھی ہوگی کہ آئندہ میں نقصان نہیں کروں گا، آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا، یا مثال کے طور آئندہ میں ٹائم پہ آؤں گا یا یوں کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کا مالک ہے، تب بندہ دیکھ لے کہ اس سے اب کس طرح معافی مانگنی ہے، کہ جرم بھی اسی کا نافرمانی اسی کی ہے، نوازنے والا بھی وہی ہے، تب اس سے کس طرح معافی مانگنی ہے تب وہ بندہ دیکھ لے۔ اور توبہ کے دروازے تو یہ کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا نا تب تک توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کفر سے ایمان لانے کے لیے مسلمان ہونے کے لیے توبہ کا بندے کے لیے دروازہ اس وقت کھلا ہے کہ جب تک اس وقت نزا کا وقت نہیں آتا، اگر نزا کا وقت آ گیا کسی کافر کا اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا تو اب وہ اسلام نہیں لائے گا، اب اس کا اسلام لانا معتبر نہیں ہے، البتہ اگر اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا اور گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ اس کی قبول ہے۔
عاشقان رسول مدینہ پاک کی زیارت کی سعادت حاصل کر کے جب واپسی آتے ہیں تو کیا اس اسلامی بھائی کے ہم ہاتھ چوم سکتے ہیں؟
بالکل چوم سکتے ہیں۔
بدعت کی کیا معنی ہے؟
بدعت کے لغوی معنی ہے نئی چیز، اور بدعت کے شرعی معنی ہے وہ عقائد یا وہ اعمال جو خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے زمانے میں نہ ہوں اور بعد میں ایجاد ہوئے ہوں۔ جب بنیادی طور پر بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ یہ ہے کہ وہ نیا کام جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو، جیسے ہاں ختم بخاری، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ صحابہ کرام کے دور میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں بھی بخاری نہیں تھی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک، یہ امام اعظم کے شاگرد تھے اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبداللہ بن مبارک کے شاگرد تھے، انہوں نے بخاری لکھی تھی، تو ختم بخاری ہر جگہ ہوتا ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ اسی طرح مروجہ درس نظامی، مسجدوں کے مینار، مسجد پہ جو گنبد یہ بھی پہلے نہیں تھے. محراب جو ہے یہ جو مسجد کے آگے بنی تھی نا محراب, یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایجاد ہوئی تھی, دور صحابہ میں یہ بھی نہیں تھی. اور بدعت سیئہ یہ ہے کہ دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا کہ جس کی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو اور اس کی وجہ سے شریعت کا کوئی حکم تبدیل ہو رہا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
علم کے موتی, علم کے موتی دلوں میں سجائے, علم کے